أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم بينهم لفي شك منه مريب بين كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبروا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی تھی یعنی تورات, تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا. اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہیں دنیا میں ہو چکا ہوتا, اور یہ لوگ اس بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا, یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. لہذا اے پیغمبر, جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو, اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں, اور حد سے آگے نہ نکلو. یقین رکھو کہ تم جو عمل بھی کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے. اور اے مسلمانوں, ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا, اور اے مسلمانوں ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا, کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئے, پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے. اور اے پیغمبر, دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو, یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے اور صبر سے کام لے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیک کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے. یہاں تک کلام پاک آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا, یہ اس کا ترجمہ ہے. ان آیات میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مختصر طور پر ذکر فرمایا ہے, اور پھر کچھ نصیحتیں ہمارے اور آپ کے لیے ارشاد فرمائی ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی تھی یعنی تورات. چار بڑی کتابیں مشہور و معروف ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن کریم. تورات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی, اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ چار بڑی بڑی کتابیں ہیں جو اللہ پاک نے اس دنیا میں اتاری ہیں، اور چاروں کتابوں کے اندر بنیادی احکام ایک جیسے ہیں، اور وہ ہے شرک سے بچنا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا. یہ ساری شریعتوں میں برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو برحق سمجھنا اور ان پر ایمان لانا. اور تیسرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، کافروں کا دوزخ میں جانا، اہل ایمان کا جنت میں جانا. یہ تین مسئلے ساری شریعتوں میں برابر ہیں. باقی جزوی اور فروعی احکام الگ الگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس زمانے کے لحاظ سے کچھ احکام ہیں، زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے کچھ احکام مختلف ہیں، انجیل میں ان کے زمانے کے اعتبار سے کچھ احکام ہیں، اور پھر یہ تین کتابیں جو ہیں وہ وقتی اعتبار سے تھی، ایک خاص وقت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کو اس دنیا کے اندر نازل فرمایا تھا اور ان کو اتارا تھا، اور ان کے احکام تھے، اس کے بعد وہ منسوخ ہو گئی اور ان کے جو احکام ان کے درج تھے وہ منسوخ ہو گئے، اور پھر وہ اصلی حالت میں بھی محفوظ نہ رہیں. آج دنیا میں کہیں بھی اصلی توریت، اصلی زبور، اصلی انجیل محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے نہ تو ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لی تھی، اور نہ وہ قیامت تک کے لیے اتاری گئی تھی. قرآن کریم میں بہت سے احکام وہ ہیں جو پچھلی کتابوں کے اندر نہیں تھے، اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، یعنی حضور کی شریعت ایک خاص زمانے تک کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے. دنیا نے بڑا زور لگایا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کے مٹانے میں، لیکن مٹانے والے مٹ گئے، یہ انمٹ ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا یہ قرآن کریم، آج بھی 100% اسی طرح سے، اور قیامت تک اسی طرح یہ محفوظ رہے گا. دنیا میں کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی، اور اس کے احکام بھی قیامت تک کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کے آخر میں تشریف لائے ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کا کوئی نبی اب نہیں آئے گا. یہی قرآن کریم اور یہی شریعت قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رہے گی. تو اس کتاب میں اللہ پاک نے توریت کا ذکر، ان آیات میں اللہ پاک نے توریت کا ذکر کیا ہے جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. فرماتے ہیں اس پر بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. لوگوں نے اس کو نہیں مانا، اس کے احکام کو قبول نہیں کیا. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے پہلے سے یہ بات طے کر لی تھی کہ دنیا میں جو لوگ ہماری نازل کردہ کتاب سے اختلاف کریں گے اور اس کو نہیں مانیں گے، تو اس کا حقیقی اور پورا پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیں گے. اس لیے جن لوگوں نے توریت کو نہیں مانا اور اس سے اختلاف کیا، تو جزوی طور پر تو دنیا میں ان کو سزا ملی اور طرح طرح کے عذاب سے دوچار ہوئے، لیکن اس سے اختلاف کرنے کے نتیجے میں اور اس کو نہ ماننے کی صورت میں جو حقیقی سزا ہے وہ آخرت ہی میں ملے گی. اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو ان کو دنیا ہی میں ختم کر دیا جاتا اور ساری سزا ان کو دنیا ہی میں دے دی جاتی، لیکن ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ دنیا میں نہیں دیں گے، کیونکہ یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. یہاں جو عمل کرتا ہے بس اس کو اس کا حقیقی ثمرہ دنیا میں نہیں ملتا، نیک عمل کرتا ہے تو اس کو بھی نہیں ملتا، حقیقی اور پورا بدلہ آخرت میں ملے گا. جو نافرمانی کرتا ہے اس کا بھی حقیقی، اس کی حقیقی سزا دنیا میں نہیں ملتی، تھوڑی بہت مل جاتی ہے. تو یہ بات اللہ پاک نے طے کر رکھی ہے، اور اس لیے طے کر رکھی ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. اور اللہ پاک نے ان کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اب تک بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں. ایک تو اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں یا نہیں، اور اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ توریت واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں نہیں لائے ہیں. لہذا اب تک بھی ان کا شک دور نہیں ہوا، اسی میں مبتلا ہے، اور یہی تباہی کی جڑ ہے، بربادی کی جڑ ہے. کیونکہ جب شک کریں گے تو مانیں گے کیسے، اور جب مانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے. شک دور کر کے یقین کرنے سے آدمی عمل کرنے قابل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عمل کرتا ہے. تو اللہ پاک یہ دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس پر یقین کرو، اور یقین کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کو برحق اور سچا سمجھو. ان کو سچا سمجھو گے تو جو کچھ وہ فرما رہے ہیں وہ بھی سچا ہی ہوگا، اور جب وہ سچا ہوگا اور تم اس کو سچا مانو گے تو پھر عمل بھی کرو گے، اور پھر جب عمل کرو گے تو ایمان بھی لاؤ گے، اور ایمان کے مطابق عمل بھی کرو گے، اور جب عمل کرو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی تمہاری نجات ہو جائے گی. تو بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں جو نہ ماننے والے تھے وہ اسی شک میں تھے کہ پتہ نہیں توریت اللہ تعالیٰ کی سچ مچ کتاب ہے بھی یا نہیں. جب یہاں شک ہو گیا تو ایمان لانا مشکل، اور جب ایمان نہیں لائے تو عمل کہاں سے کریں گے. لہذا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو مانو، کہ وہ جب بچپن سے تم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل سچے اور پاک باز تھے، تو ساری زندگی انہوں نے یعنی 40 سال تک تم نے ان کو دیکھا، آزمایا، پرکھا، اور ان کو بالکل ہی پاک صاف اور پاکیزہ پایا، سچا اور صادق پایا، تو پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور یہ توریت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، تو اس بھی مانو. آدمی کا ماضی آدمی کے اعتماد کو بحال کرتا ہے، جس کا ماضی خراب ہوتا ہے اس کا حال بھی خراب ہوتا ہے، جس کا ماضی بے داغ ہوتا ہے تو اس کا حال بھی بے داغ ہوتا ہے. یہ تو ایک فطری اصول ہے. تم دوسری جگہ تو اس کو مانو اور یہاں نہ مانو، یہ ہٹ درمی کی بات ہے، اللہ بچا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں اور ہاتھ سے آگے نہ نکلو، یہ ہمارے واسطے ہدایت ہے. جب ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب ہیں اور سارے پیغمبروں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان پر جو کتاب بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے وہ بھی آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا بھی نہیں ہے، اور کوئی دوسری کتاب بھی نازل ہونے والی نہیں ہے. تو ان کو حکم دے رہے ہیں اللہ پاک کہ جس طرح آپ کو ہم نے صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے، آپ ٹھیک ٹھیک اسی طرح چلتے رہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی بڑی فکر رہتی تھی، بڑی فکر رہتی تھی. 63 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. اس وقت تک آپ کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں زیادہ تر کالے بال تھے. چند گنے چنے بال سفید ہوئے تھے. کچھ آپ کی کن پٹیوں میں بال سفید آئے تھے, کچھ یہ ہونٹ کے نیچے جس کو ریش بچہ کہتے ہیں اس میں کچھ بال سفید آئے تھے. تو جب یہ سفید بال آئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور آپ کو بڑھاپا آ گیا. تو آپ نے جواب دیا کہ شیعہ بطنی ہود با خوات ہو, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا اور جیسی دوسری سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو اس کی تشریح میں علماء نے فرمایا کہ سورہ ہود میں جو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا, اس آیت کی وجہ سے کی فکر نے آپ کو بوڑھا کر دیا کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو, چلتے رہو. اب یہ اللہ تعالیٰ براہ راست حضور کو حکم دے رہے ہیں, اس لیے حضور کو اس کی تعمیل کی اتنی فکر تھی, اتنی فکر تھی کہ اس فکر کی وجہ سے سفید بال آ گئے. اور جو دوسری صورتیں وہ ہیں جیسے الشمس کورت, الشماء انفطرت وغیرہ, جس میں قیامت کا تذکرہ ہے, ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, کیونکہ اس میں قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر تھا. تو آپ قیامت کے ہولناکی کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے, ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہونا ہے, لیکن آپ تو حقیقت بھی جانتے تھے. تو اس ہولناکی اور خوفناکی کے صدمے نے اور غم نے, اس فکر نے فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھا کر دیا. لہذا ہمیں بھی حکم ہے اس کے اندر کہ جو آپ کے ساتھ کفر و شرک سے تائب ہو چکے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر جمے رہیں اور حد سے آگے نہ نکلیں. یہ جو ہے نا بہت کڑا حکم ہے, یہ بجز اللہ تعالیٰ کی مدد کے آسان نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کے ساتھ اس کا نفس ہر وقت لگا ہوا ہے, ساتھ ساتھ ہے وہ, اور وہ من چاہیے کی دعوت دیتا رہتا ہے, یہ کر لو وہ کر لو, یہ کھا لو وہ پی لو, یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو, جتنی گناہ کی باتیں ہیں, بد نظری ہے, بدنکاہی ہے, ٹی وی ہے, وی سی آر پر فلمیں ہیں, موبائل میں سب کچھ ہے, ساری ننگی دنیا اس کے اندر بھری ہوئی ہے. بس یہ نفس بھی انسان کو دعوت دیتا رہتا ہے کہ یہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے, مزے کر لے, کیا ہے. تو وہ انسان کو اس طریقے سے بہکانا اور حد سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے ماحول بھی انسان کا ایسا ہے کہ وہ بھی انسان کو پٹری سے اتارنے کے لیے بڑا اثر رکھنے والا ہے. انسان جو ہے نا وہ ہر چیز سے اثر لیتا ہے, اچھائی سے اچھا اثر لیتا ہے, برائی سے برا اثر لیتا ہے. اس لیے اچھی مجلس سے اچھا اثر اس کے اندر آتا ہے, بری مجلس سے اس کے اندر برا اثر آتا ہے. اس سے بھی آدمی سیدھے راستے پر نہیں رہتا. پھر شیطان ہر وقت آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ بھی ہر وقت آدمی کو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور گناہ کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے. اس لیے اللہ پاک کی مدد کے بغیر انسان جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں رہ سکتا. اسی لیے اللہ پاک نے جو صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے تو دعا کی صورت میں دیا ہے. سارے قرآن کریم صراط مستقیم ہے اور سارے قرآن شریف خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ خلاصہ اہدنا صراط المستقیم ہے کہ سیدھے راستے پہ چلو. دعا کی شکل میں اللہ پاک نے دعا سکھائی ہے کہ تم دعا مانگو, معلوم ہو تم خود نہیں چل سکتے جب تک کہ ہم سے نہیں مانگو گے, ہم تم کو توفیق دیں گے تو پھر تم صراط مستقیم پر چل سکتے ہو. لہذا اس کو ہم پلے باندھ لیں بس کہ ٹھیک ٹھیک چلنے کا حکم ہے اور ہم نہیں چل رہے ہیں الا ماشاء اللہ. نہیں چل رہے ہیں تو دو کام کرو, نمبر ایک سب سے پہلے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میرے تو چاروں طرف صحت مستقیم سے ہٹانے والے ہیں، میرے نفس بھی، شیطان بھی، ماحول بھی، سب میرے خلاف ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی شیطانی راہوں پر چلوں، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے، آپ نے مجھے ایمان دیا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے، یا اللہ گناہوں کا گناہ ہونا میرے ذہن میں اتار دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، ان سے بچنے کی توفیق دے دے، عمر سے دم تک یا اللہ صراط مستقیم پر مجھے چلنے کی توفیق دے دے، رو رو کے مانگو، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ نمبر دو، کوشش بھی کرو، اپنی طرف سے بھرپور کوشش بھی کرو گناہوں سے بچنے کی بھی، نافرمانیوں سے بچنے کی بھی، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کی بھی، بھئی یہ دو کام۔ تیسری چیز ان میں بڑی معاون مددگار ہے، جس کا قرآن شریف میں حکم ہے اور یہاں بھی بچنے کا حکم دیا ہے اللہ پاک نے، اور وہ یہ کہ نیک صحبت میں رہو، نیک صحبت اختیار کرو، کسی اللہ والے کا دامن تھامو اور اس سے پوچھ پوچھ کر چلو۔ تو میں جو تین چیزیں اختیار کر لیتا ہے، دعا، ہمت، نیک صحبت، بس پھر وہ پار ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور صراط مستقیم پر ہی انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مراقبہ اللہ پاک نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ تم ہر وقت یہ سوچا کرو کہ ہم تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، بس۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر کے بس یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ بس 5 منٹ کا نسخہ ہے، انتہائی آسان اور بے انتہا مفید، انتہائی آسان اور بے انتہا مفید۔ یہ جو ہماری اصلاح نہیں ہو رہی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار ہمیں نہیں، جب بھی گناہ ہوتا ہے ہمیشہ غفلت سے ہوتا ہے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، لذت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ لیکن جس لمحے بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو رہا ہو، اس وقت نافرمانی اس سے بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ بس تم یقین رکھو کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 5 منٹ روزانہ مراقبہ کرو، اور کچھ مت سوچو، بس صرف یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے پل پل کی ان کو خبر ہے، بس۔ یہ 40 دن کا تو مراقبہ ہونا ہی چاہیے، 10 دن میں ہی آپ کو بہت بڑا فرق محسوس ہوگا، اور پھر جگ میں آیا، ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، پھر یہ دھلک آنی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اور جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار شروع ہوگا تو پھر نافرمانی کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ پھر نہیں ہوگی۔ اب آگے بری صحبت سے بچنے کے لیے فرماتے ہیں، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اے مسلمانوں، ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئے، پھر تمہارے کوئی مدد بھی نہ کرے۔ یہ ہے، یعنی جو لوگ نافرمان ہیں، جس میں پرلے درجے کے نافرمان تو کفار و مشرکین ہیں، دوسرے درجے کے نافرمان فساق و فجار، آوارہ، بدماش، لچے، شہدے، جو دین کے نہیں صرف نام کے مسلمان ہیں، رات دن فسق و فجور میں، ناچ گانے میں اور عیاشی میں، اور گندی فلمیں دیکھنے دکھانے میں، یا فلمی ایکٹر، فلمی ستارے اور فلمی دنیا کے اندر رہنے والے ہیں، حرام خور ہیں اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، غرض کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، سارے کام کافروں جیسے ہیں، شیطانوں جیسے ہیں، وہ ہیں ظالم لوگ۔ لہذا ان کے طرف ذرا سے بھی نہ جھکنا، یعنی ان کے پاس بیٹھنا، ان سے دوستی کرنا، ان سے ملنا جلنا، ان کے پاس بیٹھنا، دور کرنا، ذرا سا بھی ان کی طرف اپنا جھکاؤ بھی نہ کرنا، ورنہ تو تم بھی پکڑے جاؤ گے پھر۔ یہ ہے بری صحبت سے بچنے کا حکم ہے، کہ ایسے لوگوں سے دور رہو جو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، اور فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے، ان سے بھی اور کفار و مشرکین سے بھی دور رہو۔ بس معاملے کی حد تک کرنی ہے، معاملہ کرنے کی گنجائش ہے، باقی وہ محبت کرنے کے لائق نہیں ہے، یاری دوستی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بس یاری دوستی کے لیے تو بس متقی پرہیزگار ہے، ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے دوست تو متقی ہیں، بس بس تم ان سے دوستی کرو، تم بھی متقی بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آخر میں فرمایا کہ دن کے دونوں حصوں میں نماز پڑھو. تو ہمارے حضور کی شریعت میں دونوں وقت میں نماز ہے. اول وقت میں فجر ہے, آخر وقت میں مغرب اور عشاء ہے, درمیان میں ظہر اور عصر ہے. اور پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ یاد رکھو جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ہی مٹا دیتی ہیں, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو دیکھ لیجئے کہ آدمی دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا, یعنی صغیرہ. فجر پڑھتا ہے تو ظہر تک کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو ظہر تک جتنے گناہ ہوئے تو ظہر پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. ظہر سے پڑھنے سے پھر عصر پڑھنے پر درمیان میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے پانچوں نماز پڑھنے سے 24 گھنٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یعنی گناہ صغیرہ. اور خود وضو بھی انسان کے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے. وہ ایک جمعے سے جب دوسرا جمعہ پڑھتا ہے تو درمیان ہفتے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں جب روزے رکھتا ہے تو پچھلے رمضان سے اگلے رمضان تک کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. یہ کیسی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی توبہ سے تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ ایک الگ مستقل, وہ بھی نیکی ہے. لیکن یہ چیزیں بھی اللہ پاک نے ایسی بنائی ہیں کہ جن سے خود بخود ہی بغیر توبہ کیے بھی گناہ صغیرہ معاف ہوتے رہتے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ مہربان ہے. لہذا اللہ آخر میں اللہ پر فرماتے ہیں بھائی آپ صبر سے کام لو, وصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين. صبر سے کام لو, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے. لہذا جو ان سب باتوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ خامخواہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کریں گے, سنبھال لیں گے اللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. یا رحم الراحمین, یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام. اپنے کلام پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے کلام پاک کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین, کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے رجوع ہر دم رجوع رہنے کی توفیق عطا فرما, اپنی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.